حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد۔ فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ بغیر کسی تمہید کے برسر مطلب، کیونکہ ہم نے کہا کہ اب وہ مجلسیں تین چار زندگی رہی تو باقی بچی ہیں آج کی ملا کے، اور تین ہی سمجھیے آج کل اور پرسوں انشاءاللہ کا زندگی رہی، اور مطلب بہت زیادہ بھی باقی ہے، تو اس لیے اب کسی تمہید میں نہیں پڑھتے۔ براہ راست جو وعدہ کیا ہے کل جہاں ختم کیا ہے وہیں سے بات کو آغاز کریں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں بلد امین پہ، شہر مکہ جسے اللہ نے امن کا شہر قرار دیا، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ صرف انسانوں کے لیے، بلکہ حیوانوں کے لیے بھی امن کا شہر قرار دیا۔ یہاں کسی حیوان کو بھی اذیت نہ دو ہمیشہ سے، جناب ابراہیم کے زمانے سے، جناب ابراہیم کی دعا ہے نا، یہ بلد امین ہے، یہاں جھگڑا فساد نہ کرنا، فتنہ فساد نہ کرنا۔ جس نے کیا اس نے اللہ کی دشمنی مول لی، جس نے بھی خانہ کعبہ کی بے حرمت کی اس نے اللہ کی دشمنی مول لی۔ جب بھی اسی لیے جو وارثان ابراہیم تھے، یا یوں کہوں کہ خلفائے الہی، وہ خلیفۃ اللہ فی الارض جن کو اللہ کی طرف سے نائب بنایا گیا تھا، چاہے انہیں اپنا منصب چھوڑنا پڑا، اپنا شہر چھوڑنا پڑا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، مگر انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس بلد امین میں خون خرابہ ہو، اس بلد امین میں جھگڑا ہو، اس بلد امین میں خون بہایا جائے۔ کس لیے؟ اقتدار کے لیے، اقتدار قائم رکھنے کے لیے، یا اقتدار چھیننے کے لیے، یا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے خون بہایا جائے۔ اس کو مائک کو ذرا سا بیٹا ٹھیک کریں گے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، یہ آواز کو ذرا سا سیٹ کر دو بیٹا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ اب دیکھیے آپ، تو اللہ کے جو نائبین تھے، یعنی خلفائے برحق جن کو کہتے ہیں، اللہ کے خجید، اللہ کی طرف سے بنائے گئے، چاہے وہ نبی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، وصی ہو رسول کا، امام ہو، جب ایسا وقت آیا خون ریزی سے بچا لیا، کعبے کو بچا لیا، مکے کو بچا لیا، فتح مکہ تک کی بات کریں۔ لیکن جہاں اقتدار کی بات آئی، یہاں تک بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ایسے غیر مسلم حکمران بھی تھے کہ جنہوں نے کعبے کی حرمت کا صرف اس لیے پاس کیا کہ جناب ابراہیم کو وہ بھی مانتے، جناب ابراہیم کو تو وہ بھی مانتے تھے نا، چاہے عیسائی حکمران ہوں، تو آپ جانتے ہیں کہ عیسائی بھی جناب ابراہیم کو مانتے ہیں اللہ کے رسول، یہودی ہوں تو یہودی بھی مانتے ہیں، تو جناب ابراہیم پر کسی کا اختلاف نہیں تھا۔ تو غیر مسلم جو تھے، یعنی جو ذریت ابراہیم سے جن کا تعلق نہیں تھا براہ راست، ذریت اسماعیل سے براہ راست تعلق نہیں تھا، تو ان میں سے بھی بعض ایسی آئی جیسے میں نے ذکر کیا، الیگزینڈر کا، سکندر اعظم کا، کہ ان لوگوں نے بھی کعبے کا احترام کیا، اور انشاءاللہ آج بتائیں گے کہ کتنے غیر مسلم ایسے تھے۔ غیر مسلموں سے مراد کے اس وقت ظاہر کہ اسلام اس طرح سے نہیں آیا تھا، مگر بہرحال ذریت اسماعیل تو تھی نا مکے میں، وہ احترام کرتے تھے اس بات کا کہ یہ ابراہیم کا بنایا ہوا گھر ہے، یہ شہر آباد کیا ہوا ہے، اس میں بیت اللہ ہے، لہٰذا احترام کرتے تھے عبادت گاہوں کا۔ لیکن بڑے دکھ کی بات یہ کہ جب اسے نقصان پہنچا، کس سے پہنچا؟ مسلمانوں سے۔ اب آج جواب لیجئے گا مجھ سے، تین بار تین مجلسوں میں اشارہ کیا تھا آج وہ مضمون پڑھنے جا رہا ہوں. کیا ہوا کہ جب ابرہہ نے حملہ کیا تو ابابیلوں کی مدد آئی، لیکن جب حسین ابن نمیر نے محاصرہ کیا خانہ کعبہ کا، منجنیقوں سے آگ برسائی، پتھر برسائے، مدد نہیں آئی. ہجری 72 میں، بڑی توجہ رہے گی نا آپ کی، ویسے الحمدللہ ہمارا یہ مجمع ہمارا ساتھ دیتا ہے اور خشک مضمون کو بھی ہم بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں بیان کرتے ہوئے. 72 ہجری میں عبد الملک ابن مروان کے حجاج کو ہزاروں کا لشکر دے کر بھیجا، اس نے اسی واقعے کو دہرایا. واقعات کی تفصیل تو ابھی بتائیں گے، لیکن ابھی تو ایک سوال رکھ رہے ہیں تمام اپنے بھائیوں کے سامنے، تمام مسلمانوں کے سامنے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری مسجد بہرحال نشر ہوتی ہے، جاتی ہے، لہٰذا ہم خود بہت احتیاط سے کام کرتے ہیں، وہ واقعات بیان کرتے ہیں کہ جس میں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو کہ یہ آپ نے پڑھا، ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں ایسا. نہیں، یہ تاریخی واقعات ہیں، ان کا انکار کرنا ایسا ہے جیسے کوئی دن کے اجالے میں سورج کا انکار کر دے کہ سورج تو ہے ہی نہیں. جیسے یہ جو ہم واقعات پڑھنے جا رہے ہیں، جو حوالے دیں گے، اور اس لیے ایک کتاب کا نام لینے کی تو ضرورت ہی نہیں. تاریخ کے چھوٹی سے چھوٹی کتاب ہو، یعنی تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی کی کتاب ہو، یا طویل ترین کتابیں ابن کثیر کی ہوں، ابن اثیر کی ہوں، ابن خلدون ہو، تاریخ خمیس ہو، تاریخ بغدادی ہو، طبری ہو، یہ واقعات جو میں پڑھ رہا ہوں اس لیے اطمینان سے پڑھ رہا ہوں کہ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکا. اس کی اور اس کی تاریخ کی بات ہے ہی نہیں، یہ واقعات تو مشترکہ ہے. 72 ہجری میں حجاج بن یوسف نے تکرار کی، عبد الملک ابن مروان کی طرف سے لشکر لے کر آیا، وہی مدینہ کی تاراجی، وہی مکہ کا محاصرہ، وہی حضرت عبداللہ ابن زبیر محصور کعبے میں، جو 64 میں ہوا، 64 میں کیسے بچ گئے تھے وہ بھی بتا دیتے ہیں، ابھی تو تاریخیں بتا رہے ہیں نا. وہی منجنیقوں سے پتھر، وہی آگ برسائی گئی، وہی کعبے کا پردہ جلا، وہی کعبے کی دیوار گر گئی، اسی کعبے کے اطراف مسجد الحرام میں خون بہایا گیا، وہیں پر قتل کیے گئے حضرت عبداللہ ابن زبیر، وہیں پر قتل کیے گئے، پورا تاریخ میں تفصیلی واقعہ ہے، قتل کیے گئے. ابابیلوں کا لشکر نہیں آیا. سوال کیجئے سارے مسلمان، اگر سوال نہیں کریں گے تو جواب نہیں آئے گا. اگر کوئی غیر مسلم یہ سوال کر بیٹھا تو کیا جواب دیں گے آپ بتائیے. تمام مسلمانوں کے لیے پڑھتے ہیں ہم تو، تمام مسلمانوں سے اگر کوئی غیر مسلم یہ سوال کر لے کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب کعبے کو ڈھانے کے لیے جب ابرہہ نے حملہ کیا تو ابابیلوں کا لشکر آیا، اور سورہ فیل قرآن مجید میں موجود ہے، اچھا یہ بتائیے کہ 64 ہجری میں کیوں نہیں آیا، 72 ہجری میں کیوں نہیں آیا؟ عباسیوں کے دور میں قرامتہ نے، جن کا ہم نے پہلے حوالہ دیا تھا، قرامتہ ہجری 319 میں حجر اسودی اٹھا کے لے گئے. بدبخت اور ملعون لوگ تھے، اس زمانے کے خوارج تھے، جیسے آج کے خوارج ہیں یہ اس زمانے کے خوارج تھے، اپنے آپ کو زبردستی منسوب کرتے تھے فاطمیوں کے ساتھ، فاطمیوں نے ان سے براءت کا اعلان کر دیا تھا، ان کا کسی سے تعلق نہیں تھا، کیونکہ اپنے اعمال کے لیے کسی نہ کسی مکتب کا نام تو استعمال کیا جاتا ہے نا. دیکھیں میں انصاف کی بات کروں گا، جیسے آج کے دہشت گرد ایک مکتب کا نام استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس مکتب سے ہمارا کتنا ہی اختلاف صحیح بھائی، لیکن اس مکتب میں سب دہشت گرد تو نہیں ہیں، لیکن دہشت گردوں کو کہیں نہ کہیں ٹھکانہ، کوئی نہ کوئی پناہ چاہیے ہے نا، لہذا دہشت گرد ہمیشہ ایک نقاب ڈالتے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتے ہیں. تو بس فاطمیوں سے بھی یہی گلا تھا کہ پہلے ان کو جگہ کیوں دی تم نے، کہ بعد میں پھر روئے کہ نہیں بھائی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. آج والوں سے بھی یہی گلا ہے کہ نہ کل ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوتا، نہ آج یہ تمہارا نام استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا. صاحبان انصاف خود فیصلہ کریں گے ہم نے جو بات کہی ہے اس کا، گلا اتنا ہے بس، شکوا اتنا ہے کہ نہ کل آپ نے سرپرستی کی ہوتی، نہ آپ کو یہ بدنامی دیکھنے پڑ رہی ہوتی پوری دنیا میں. تو امالقہ کا یہی حساب تھا، قرامتہ معذرت کے ساتھ، پہلے بھی کبھی امالقہ کہا ہو تو درست کر لیجیے گا، قرامتہ یہ قرمتی، ہمدان قرمتی نام کا فرد تھا، جس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں فاطمی ہوں، لیکن فاطمی نے کہا بھائی ہم میں سے نہیں، اس کے عقیدے پتہ نہیں کیا کیا ہے، نئی نئی چیزیں لے کر آ گیا ہے، جیسے آج نئی نئی چیزیں لے کر آ جاتے ہیں. تو ہمدان قرمتی اسی کا بات جانشین جو بنا ابو طاہر قرمتی، طاہر قرمیتی نے حملہ کیا تھا، بغداد کو تاراج کرتا ہوا یہاں تک پہنچا، حج کے زمانے میں حملہ کیا، جو حج کا امیر بن گیا تھا بادشاہوں کی طرف سے اس کو بھی قتل کیا، نیزہ مار کے حجر اسود گرایا نیچے، 11 دن حجر اسود پڑا رہا، اس کے بعد اپنے ساتھ لے گیا، کب واپس آیا؟ ہجری 339 میں واپس آیا، 19 سال 20 سال حجر اسود کے بغیر خانہ کعبہ رہا، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ بات، کسی میں ہمت ہو تو تردید کر دے میری بات کی، پوری دنیا میں جا رہی ہے، دنیا میں کے لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ بعد میں یہ اس پہ بھی چلی جاتی ہے نا، کیا بچے بھیج دیتے ہیں نیٹ ویٹ پہ بھیج دیتے ہیں، تو یہ مطلب تو کہنے کا، یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ لوگ پوری دنیا میری گفتگو کے انتظار میں بیٹھی ہوئی، ایسا نہیں ہوتا، لیکن بھیج دیتے ہوئے تو اپنا تو کام کر ہی دیتے نا، ہمارے بچے بھیج دیتے ہیں آگے، سن رہے ہیں نا سننے والے، جیسے کل کی ہماری مجلس سب نے سنی، ہمیں دن میں اس کا فیڈ بیک مل گیا، جگہ جگہ سے فون آ گئے شکریہ ادا کرنے کے، بھائی آپ نے کل مزدوروں کے لیے بات کی، میں نے کہا بھائی شکریہ کس بات کا ہے، مجھ سے کسی نے کہا تو نہیں، کون کہے گا مجھ سے، بلوچستان کی حکومت کہے گی کہ ان میں بول دو، وفاقی حکومت مجھ سے کہے گی کہ بول دو، وہ کون بولیں گے بھائی، تو میرا فریضہ تھا نا تو میں نے بات کی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جو بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے کر رہا ہوں بھائی، مستند باتیں کر رہا ہوں، تو ہوا نا، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آیا، سوال یہ ہے کہ ابابیلوں کا لشکر کیوں نہیں آیا، جواب سنیے اب آپ، کیوں نہیں آیا، تیار ہیں جواب سننے کے لیے، مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، واقعہ سن لیجئے، مسلم بن عتبہ نے حملہ کیا، مدینہ کو تاراج کیا، عبداللہ ابن حنزلہ غسیل الملائکہ اپنے ساتھیوں سمیت قتل کر دیے گئے، ان کے چاہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ شہید کر دیے گئے، مجھے نہیں معلوم، لیکن مدینہ میں ایک واقعہ اور ہوا، وہ واقعہ کیا ہوا، ان سب نے مل کر مدینہ والوں نے حملہ کیا، کس پہ، مروان ابن حکم پہ، کہ یہ ذمہ دار ہے، یزید کا نمائندہ تھا نا مروان، اور اس کا فرسٹ کزن بھی تھا، رشتے میں شاید چچا بھی ہوتا تھا، تو اس کو مارو، آپ جانتے ہیں کہاں گیا یہ، اپنی بیویوں بیٹیوں بہنوں کو لے کے جناب سیدھے سجاد کے گھر، حالانکہ واقعہ کربلا ہو چکا تھا، واقعہ کربلا ہو چکا تھا، مگر جانتا تھا کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ رسول کا بیٹا ہے، یہ میرے بیوی بچوں کو پناہ دے گا، امان دے گا، اور چوتھے امام نے اپنے گھر میں اس کے خاندان کو پناہ دی، اور جب مدینہ کے لوگوں نے سوال کیا گھر پہنچ کے کہ یہ آپ کے دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں، اس کو ہمارے حوالے کیجئے، ہم اسے قتل کریں گے، تو امام سامنے کھڑے ہو گئے، خبردار میں نے امان دی ہے، یہ ہے اہل بیت کا کردار، یہ ہے اہل بیت کا کردار، تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے گا سرکار، اگر میری بات سے آپ کو اختلاف نظر آتا ہو تو دیکھ لیجئے گا، کھنگال کے آئیے گا، آدھی پڑھ کے نہیں آئیے گا، پوری پڑھ کے آئیے گا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ مار کھا جائیں، میں حوالے دینا شروع کروں تو پھر ایسا نہ ہو جائے، تو خیر جناب تاراج ہو گیا مدینہ، نہیں بتانا چاہتا ان اصحاب کرام کے، صحابہ کرام کے نام جن کو دروں سے مارا گیا، جن کی کھال اتاری گئی، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام اور تابعین شہید کر دیے گئے، ان صحابہ کے قاتلوں کو کیا کہا جائے، ناسزا کہنے پر تو موت کی سزا ہونی چاہیے، بقول جو قتل کر دے اس کی کیا سزا ہونا چاہیے، یہ بھی تو طے کیجئے نا، جو صحابی رسول کو قتل کر دے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، لیکن یہ عام لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا، لہذا انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ایسا بھی ہوا، یہ مسلم بن عتبہ جب مدینہ سے چلا ہے، ظاہر ہے کہ اس نے مدینہ کی بے حرمتی کی تھی، راستے میں وبا سے مر گیا، بیمار ہوا، گل سڑ گیا، جہنم رسید ہو گیا، حسین ابن نمیر وہ جو کربلا میں تھا اس نے کمان سنبھالی اور پہنچ گیا مکہ کا محاصرہ کر لیا حضرت عبداللہ ابن زبیر کا، جن کو جو وہاں رول کر رہے ہیں، جن کا وہاں قبضہ ہے یا حکومت ہے، جو بھی کہہ، اس میں یہ بھی پریشان ہے کہ کیا کہیں، قابض کہیں کہ کیا کہیں، ان کو بعض لوگوں نے 12 خلفاء میں بھی شمار کیا اور بعض کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جب یہ ان میں 12 میں شامل ہے، اثنا عشر میں شامل ہے، تو بھائی اس کے قاتل کو کیا کہا جائے؟ قاتل بھی ہیرو، مقتول بھی ہیرو۔ عجیب ہے، یہ عجیب کہانی ہے۔ خیر، اس نے محاصرہ کر لیا اور وہ جنگ شروع ہو گئی۔ محاصرے کے دوران وہ پتھر بھی برسائے جا رہے ہیں، آگ بھی برسائے جا رہے ہیں۔ 64 ہجری، ٹھیک ہے، اتنے میں خبر آئی کہ یزید اپنے اصل مقام پر پہنچ گیا، واصل جہنم ہو گیا، اس دنیا سے گیا یزید، چلا گیا۔ جب وہ گیا تو اب حسین ابن نمیر کو محاصرہ اٹھانا پڑا، کیونکہ بھائی اب امیر کوئی نہیں، اب کس کا حکم مانے، کیا کریں۔ اب یہ وہاں سے محاصرہ اٹھا کے واپس پلٹا۔ حسین ابن نمیر یہ تباہی کر چکا کعبے میں، مدد نہیں آئی، مدد نہیں آئی، یہ وہاں سے واپس ہو گیا محاصرہ اٹھا کے۔ عبداللہ ابن زبیر کا کنٹرول جو تھا وہ برقرار رہا مکے کے اوپر، حضرت عبداللہ ابن زبیر کا کنٹرول برقرار رہا، وہ ان کا حکومت رہی۔ 72 میں جا کے ختم ہوا، بعد کی بات۔ مدد نہیں آئی، ابابیلوں کا لشکر نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ نہ 72 میں آیا، نہ 317 ہجری میں آیا۔ اس کے بعد اتنی تاراج ہوئی ہے، ابھی تک 1926 تک تاراج ہوا ہے۔ تاراجی کی صورت میں ہی تو یہ نئے والے قابض آ کے بیٹھے ہیں نا۔ تاراج ہوا نا، مکہ مدینہ دونوں کو تاراج کیا گیا، تاراج کیا گیا ہے نا، تو جبھی تو یہ بھی آئے۔ آج کہتے ہیں کہ جناب وہ حرمین کی تقدس، حرمین کا تقدس اور ہے، وہ الگ ہے۔ حرمین کا تقدس ڈاکوؤں سے وابستہ نہیں ہے، حرمین کا تقدس قابضوں سے وابستہ نہیں ہے۔ اب وہ زمانہ گیا کہ جب حرمین کے تقدس کی نقاب اوڑھ کے اپنے آپ کو بچا لیا کرتے تھے لوگ۔ اب تو زبانیں کھل گئیں، اب تو زبانیں کھل چکی، پوری دنیا کی سمجھ میں آ گئی بات کہ حرمین کی آڑ میں کاروائی کیا کیا ہو رہی تھی اور کیا کیا ہو رہی ہیں اور کیا کیا کرنے والے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، میں نے کہا نا کل کے روز حساب قریب ہے۔ مدد نہیں آئی، ابرہہ کے خلاف مدد آ گئی، اتنے حملے ہوئے کعبے پہ مدد نہیں آئی۔ کیوں؟ اگر مدد آ جاتی حسین ابن نمیر کے حملے کے وقت، حجاج کے حملے کے وقت، تو کوئی بھی ایک فریق جو بھی مٹ جاتا، بھائی ایک مٹتا ایک باقی، کوئی تو باقی رہتا، جو بھی باقی رہتا والی وارث، وہ کہتا دیکھا میری حکومت، میرے اقتدار کو بچانے کے لیے ابابیلوں کا لشکر آ گیا۔ جو بھی بچتا وہ یہ کہتا نا کہ مجھے بچانے کے لیے اللہ کی مدد آ گئی، معجزہ دیکھا۔ اتنا تو آج والوں کو بھی یقین ہے کہ ان کے لیے بھی یہ مدد نہیں آئے گی۔ اگر یہ یقین ہوتا تو بھیک مانگنے کے لیے جاتے کیوں کہ مدد کرو فوجی بھیجو۔ اتنا یقین تو ہو، یقین نہیں ہے نا، چھوڑ دو نا۔ جو عبد المطلب نے جواب دیا تھا وہ جواب دو نا۔ ابراہ نے جب کہا تھا اپنے اونٹوں کی فکر ہے، گھر کی فکر نہیں، تو کیا کہا تھا ہاشم کے بیٹے نے؟ انا رب العباد ولی البیت ربون، یہ اونٹ میرے ہیں اس لیے تجھ سے لینے آیا ہوں۔ یہ نہ سمجھو کہ اتنا بڑا لشکر ہے تو میں ڈر جاؤں گا، میرے اونٹ واپس کر۔ اور سن، اس گھر کا بھی ایک رب ہے جو خود اسے بچائے گا۔ یہ عقیدہ تو لاؤ۔ زمانے جاہلیت میں اجداد رسول پہ معاذ اللہ کفر کی تہمت لگانے والوں، یہ عقیدہ تو لاؤ جو عبد المطلب کا عقیدہ ہے، تو سنو کیوں آیا ابابیلوں کا لشکر۔ یہ کہنے کے باوجود عبد المطلب نے مکہ چھوڑا نہیں، کعبہ چھوڑا نہیں، پورا مکہ بھاگ گیا، اپنے بت اٹھا کے بھاگ گئے، اپنے پیسے اٹھا کے بھاگ گئے، کوہ ابو قبیس اور دوسرے پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ جتنے قابض تھے، قبضہ گروپ بھاگ گیا، پیسے
پیسوں کے لیے قبضہ کیا تھا، دولت کے لیے، منصب کے لیے، اقتدار کے لیے، شہرت کے لیے قبضہ کیا تھا، جب دیکھا اتنا بڑا لشکر آ گیا، ہاتھیوں کی فوج آ گئی، بھاگ گئے اپنا سامان لے کے، اب سامنے وہ آیا جو حقیقی وارث تھا۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ وہ جو حقیقی وارث تھا کہہ کے تو آ گیا، مگر چھوڑ کے گیا تو نہیں، دوسروں کی طرح فرار کا راستہ تو اختیار نہیں کیا، پڑ چکا نا، سینہ تان کے کھڑا ہو گیا تھا ہاتھیوں کے لشکر کے سامنے۔ بس اس وقت اس لیے مدد آئی کہ حقیقی وارث کعبہ کھڑا تھا، تو سورہ فیل میں کعبے کی فضیلت اپنی جگہ، پورا سورہ فیل عبد المطلب کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ ابابیل اسی وقت آئیں گے جب عبد المطلب کا کردار ہوگا۔
یار ایسا کریکٹر تو لاؤ نا، ورنہ پھر پوری دنیا جواب مانگے گی کہ اس وقت ابابیل آئے، اب کیوں نہیں آئے؟ جواب سن لیا؟ مشیت کو یہ تو گوارا ہوا کہ اس کے گھر میں بت بھی رکھ دیے گئے، گوارا کر لیا نا اللہ نے، مشیت کو یہ تو گوارا ہے کہ اس کے گھر کا پردہ بھی جل جائے، مشیت کو یہ بھی گوارا ہوا۔ کتنی بار بے حرمتی ہو گئی، حجر اسود نکل گیا، دیوار گر گئی، مگر مشیت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی باطل اللہ کی مدد کو اپنے لیے استعمال کر جائے۔ باطل باطل نہیں، ہاں اگر عبد المطلب کھڑا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ جب تک زندہ ہوں دفاع کروں گا، مر گیا ذمہ داری ختم، جب تک زندہ ہوں جب تک تو ذمہ داری ہے، مر گیا ذمہ داری ختم، تو مدد آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ مدد عبد المطلب کی وجہ سے آئی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ حضور کا جد ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے دادا اور ہیں، رسول کا دادا وہ ہے جس پہ رسول فخر کرتا ہے۔ اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، منع کر دیتا رسول، خبردار کبھی مجھے مطلب کے، عبد المطلب کے نام سے یاد نہ کرنا، نسبت نہ دینا، منع کر دیتے اللہ کے رسول، خبردار کبھی مجھے ہاشم کے نام سے نسبت نہ دینا، کبھی مجھے اسے کے نام سے نسبت نہ دینا، کبھی مجھے فخر کے نام سے نسبت نہ دینا، کبھی مجھے عدنان کے نام سے نسبت نہ دینا جیسے دوسروں کی دی۔ لیکن یہاں تو رسول خود اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ انا ابن عبد المطلب، کیوں؟ مکے والوں کو بتانے کے لیے حنین کے میدان میں رسول نے رجس پڑی، یاد دلایا تھا، بھول گئے ہو؟ میں اور کوئی نہیں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، بس اتنا کہا تھا حنین میں رسول نے، بنی حوازن بنی ثقیف کے دل بیٹھ گئے تھے، کیوں بیٹھ گئے تھے؟ رسول نے یاد دلایا تھا، بھول گئے ہو؟ میں میدان چھوڑوں گا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں جس نے ہاتھیوں کے لشکر میں تنے تنہا کھڑے ہو کر مقابلہ کیا تھا۔
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
یا
علی،
یا اللہ، اب معلوم ہوا جواب کیا ہے، کیوں مدد آئی تھی؟ اس لیے کہ حضور کے جد عبد المطلب کھڑے تھے, ابھی تو تفصیل کا ذکر کیا ہی نہیں ان کا, اور نہ معلوم وہاں تک پہنچ پاؤں بھی کہ نہ پہنچ پاؤں. معلوم ہوا کہ مدد کب آتی ہے اللہ کی. بتا دیا آپ کو میں نے واقعہ, حالانکہ اس کی تفصیل میں پورے اشرے درکار ہیں 64 اور 72 کے واقعات پڑھنے کے لیے, لیکن اتنا بتا دیا میں نے کہ یہ حوالے یاد رکھیے گا. اتنی بار بے حرمتی ہوئی مسلمانوں کے ہاتھوں بھی, اور ابھی 100 سال کے اندر کتنی بار ہوئی بے حرمتی اسی خانہ کعبہ. اس وقت حرمت یاد نہیں آتی. اس وقت بھی کچھ بنی امیہ کے دسترخوان کا جھوٹا کھانے والے موجود تھے, آج بھی ایسے افراد موجود ہیں, ان کا بچا کچھا نوالا کھا کے اور ان کی زبان میں بات کرتے ہیں. سچ بولو, سچ بولو, سب جانتے ہو, پوری دنیا جانتی ہے کہ سچ کیا ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ غاصب ہیں, یہ قابض ہیں, ان کو بٹھایا گیا ہے. تمہارے انگریز آقاؤں نے ان کو لا کر بٹھایا ہے اس خطے میں رول کرنے کے لیے, اس خطے کی دولت کو لوٹنے کے لیے. ایسے ہی چاہیے تھے ان کو لوگ, اسی قسم کے بادشاہ چاہیے تھے. سچ بولو, یہ سچائی ہے, یہ حقیقت ہے, یہ واقعیت ہے. آئیے, یہ تو یہاں پہ کل میں نے ختم کیا تھا بات کو, جہاں سے شروع کیا تھا وہ کیا تھی, قصے. قصے کی باتیں کر رہا تھا آپ کے ساتھ, حرم کے پاسبانوں کی باتیں کر رہا تھا. ایسے تھوڑی کوئی حرم کا پاسبان ہر کوئی بن جاتا ہے, جس کو تم نے بنا دیا وہ بن گیا. ہمیں سب پتہ ہے, ہم جانتے ہیں حرم کے پاسبان کون ہیں, کس کو کہتے ہیں حرم کے پاسبان. قصے کے کارنامے آپ کو بتایا میں نے, قصے کے بیٹے ہیں عبد مناف. مجھے کیونکہ عبد مناف سے آگے جانا ہے, آج ہاشم کا ذکر کرنا ہے, مگر گھڑی پھر تیز چل رہی ہے آج, اس کا کوئی بندوبست کرے. یہ تیز چلتی ہے, بہت تیز چلتی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. عبد مناف, ہم نے بتایا نا قصے کے چار بیٹے تھے نا, سب سے بڑے تھے عبد الدار, عبد مناف, عبد القصے, عبد العزہ, چار بیٹے تھے. ان میں دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ عبد مناف. عبد مناف کی بس تین خاصیتیں یاد رکھی, حسن بہت تھا, وجی شکیل, وہی اثر آیا تھا بیٹے ہاشم میں. ان کے حسن کی وجہ سے پورا حجاز انہیں کہتا تھا قمر البتخا, بتخا کا چاند, بتخا کا قمر البتخا انہیں کہتا تھا. سخی بہت تھے, بہت سخی تھے. اور سخاوت تو ظاہر ہے کہ وہ ہاشمی نہیں ہے جس پہ جود و سخا نہ ہو, مہمان نوازی نہ ہو, دسترخوان اس کا بڑا نہ ہو. بخیل, اللہ نے سب کچھ دیا ہے, بخیل ہے. اور بخیل وہ بدنصیب انسان ہے کہ دنیا میں بھی بخیل تنگی کی زندگی گزارتا ہے نا, تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے میرے پاس سب کچھ ہے. یہاں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور وہاں امیروں کا حساب دیتا ہے. اتنا بدنصیب ہوتا ہے یہ بخیل انسان. یہ مولا کے فرمان کا خلاصہ بتایا میں نے کہ بخیل وہ بدنصیب انسان ہے جو دنیا میں فقیروں کی طرح جیتا ہے اور آخرت میں امیروں والا حساب دیتا, وہاں پکڑو جاتی ہے بخیل. تو اس لیے ان کا دوسرا لقب تھا فیاض. دوسرا لقب کیا تھا جسے پکارتے تھے؟ ان کے جود و سخا کی وجہ سے ان کو کہتے تھے فیاض. تیسرا, ان کی ذہانت, ان کے فیصلوں کی وجہ سے, بردباری کی وجہ سے ان کو کہتے تھے السید. السید, جیسے عبد المطلب کو سید البتخا, تینے قبر البتخا, فیاض, سید. نام نہیں لیتے تھے, احترام میں نام نہیں لیتے تھے. دو ہی سبب ہوتے تھے عربوں میں نام نہ لینے کے, جب کسی کی توہین کرنی ہو تو جب اس کے اصلی نام سے نہیں پکارتے تھے, بلکہ جو اس کا مذمت کا پہلو ہوتا تھا نا, جس پہ اس کا تنقیص ہوتی تھی, اس نام سے پکارتے تھے. مثلا کوئی خاندانی عیب ہے نا, جیسے آپ نے سنا ہے نا کئی مقامات پہ, جناب سید الشہداء نے کسی کہو یبن الزرقا, چشمے نیلگوں کے بیٹے, وہ نیلی آنکھوں والے کے بیٹے. وہ دنیا سمجھ جاتی تھی کہ کیا کہا. کسی کو ابن مرجانہ, بتا دیا, سمجھ گئے لوگ, سمجھ گئے کہ کیا کہا ہے. یا اس لیے, اور یا پھر عزت کے لیے. عزت کے لیے کیسے پکارتے تھے؟ نہیں، جو پاکیزہ ترین ان کی نظر میں لقب ہوتا تھا وہ دیتے تھے. جیسے مثال دوں کہ جناب خدیجہ کو کبھی خدیجہ نہیں کہتے تھے، طاہرہ کہتے تھے، ملکہ کہتے تھے، ملکۃ العرب کہتے تھے، القابات سے پکارتے تھے، ایسے ہی ہے نا، اس طرح سے پکارتے تھے. تو اسی لیے جناب احترام میں عبد مناف کا نام نہیں لیتے تھے، لقب. یا کہتے تھے قمر بطحا، اے قمر بطحا، اے بطحا والوں کے چاند. یا کہتے تھے اے فیاض، آپ سے یہ بات کرنی تھی، کسی کی ضرورت ہوتی تھی تو بیچارہ کہتا تھا اے فیاض، اے سخی، ہماری مدد کر دے، کام آ جا. اور جب گراہ سے مل جاتے تو کہتے سید، سید، یہ لقب تھے، القابات تھے. اب دیکھیے، جیسے میں نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بتایا، طاہرہ، ملکۃ العرب، اب جیسے ہم جب کہیں گے پیغمبر خطبی مرتبت کے لیے کہتے ہیں نا آمنہ کا لال، اب یہ کس لیے کہتے ہیں؟ یہاں کیا چیز ہے؟ محبت ہے. یہاں کیا چیز ہے؟ عشق ہے. یہاں ایک مقام کو ہم اپنے عشق کے انداز میں بتانا چاہتے ہیں. لہذا محمد ابن عبداللہ نہیں، بلکہ ہمارے نعتخواں ہوں، فضائل پڑھنے والے ہوں، اہل سنت کے برادران ہوں، اہل تشیعوں کے برادران ہوں، تو ان کو بھی جب نعت یا فضائل میں کہنا ہوتا ہے تو بعض دفعہ کہتے ہیں نا آمنہ کا چاند، آمنہ کا لال. ماں کے نام سے یہاں بھی پکارا، ماں کے نام سے وہاں بھی پکارا گیا، لیکن وہاں کے پکارنے میں اور یہاں کے پکارنے میں کیا فرق ہوا؟ اس لیے رسول نے اپنی بیٹی کو کہتے تھے ام ابیہا. اب جب حسن یا حسن حسین کو پکارا جاتا تھا نا، تو دوسروں کو تو چھوڑیے، دوسروں کو چھوڑیے، خود علی اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہتے ہیں خبردار، ان کی برابری نہ کرنا، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، تو فاطمہ کا بیٹا نہیں ہے. اب سمجھیے پوری طرح سے بات آ گئی کہ کہاں کس انداز میں لقب پکارا جاتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مذمت کے لیے ہے یا تعریف کے لیے ہے. اب جب فاطمہ کا لال کہا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے علی کا بیٹا حسین یا حسن. ثانیہ زہرا کہا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فاطمہ کی بیٹی زینب. اس لیے سمجھانا ضروری تھا کھول کے مطلب کو، کہ کوئی نہ کوئی شک باقی نہ رہ جائے دماغ میں. اب سارے شک دور ہو گئے، اب چلیے آگے. عبد مناف سے ایک قدم آگے بڑھیے. عبد مناف کے چار بیٹے، ہاشم، عبد شمس، مطلب، نوفل. ہاشم، عبد شمس، مطلب، نوفل، یہ عبد مناف کے بیٹے. ہاشم اور عبد شمس جڑواں ہیں، اور کہتے ہیں روایتوں میں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، ہمارے برادران کے یہاں بھی ہے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ 90% واقعات تو ہم وہی پڑھ رہے ہیں جو ہر جگہ سیرت حشام، سیرت ابن اسحاق، طبقات ابن سعد، ان سب جگہ سیرت حلبیہ، انصاب الاشراف بلازری کی جو جو کتابیں ہمیں اویلیبل ہیں، جو ہمارے کتاب خانے میں ان کے نام لے رہے ہیں. ویسے تو نامعلوم سینکڑوں کتابوں میں ہیں یہ واقعات جو ہمارے پاس موجود ہیں، جب آئے کوئی آ کے دیکھ سکتا ہے. تاریخ خمیس، تاریخ بغدادی، ابن خلدون، طبری، یہ سب ہمارے پاس ہیں، ابن کثیر کی، یہ تمام ہمارے پاس ہیں، جن میں سے ہم دیکھ کر آپ کو یہ مشترکہ واقعات سنا رہے ہیں. کہتے ہیں بعض روایتوں میں کہ عبد شمس کا ہاتھ ہاشم کی پیشانی پر تھا اور ہاشم کا ہاتھ عبد شمس کی جڑا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ تلوار سے ان کو الگ کیا گیا. تو یہ پیش بھی نہیں کی گئی کہ دونوں کی اولادوں میں تلوار چلے گی ہمیشہ، ہمیشہ لائی ہوگی. انہی روایات کی بنا پہ بعض احباب کہتے ہیں کہ بھی ایک ہی خاندان کی لڑائی تھی، عبد مناف کی اولاد تھے، ایک بھائی کی وہ اولاد، ایک بھائی کی اولاد، یہ خاندان کی لڑائی تھی جو کربلا میں ہوئی. دو بھائیوں کی اولادیں تھے، ایک عبد شمس کی اولاد تھے، ایک ہاشم کی، دو بھائیوں کی اولادوں میں لڑائی ہوئی، دو شہزادوں کی لڑائی ہوئی. ہم کہتے ہیں ہاں بالکل ہوئی. ہم بھی کہتے ہیں کہ دو بھائیوں کی اولادوں کی تو لڑائی تھی. اچھا اب یہ بتا دو کہ حابیل قابیل کی لڑائی کیا تھی؟ یہ حابیل قابیل کون تھے؟ ان کا آپس میں رشتہ کیا تھا؟ کیا تھا رشتہ؟ تو بھی تو دو بھائیوں کی لڑائی تھی، اسے کیوں حق اور باطل کا مارکا بنایا قیامت تک کے لیے؟ حابیل و قابیل سگے بھائی ہیں کہ نہیں؟ اچھا یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کون ہیں؟ دو بھائیوں کی اولاد ہیں نا،
ایک اسحاق کی اولاد، ایک اسماعیل کی اولاد، بنی اسرائیل جناب اسحاق کی اولاد اور بنی اسماعیل جناب اسماعیل، تو وہ بھی تو دو بھائیوں کی جنگ ہے، دو بھائیوں کی اولادوں کی لڑائی ہے، تو ہر جگہ ایسے ہی ملے گا بھائی، آدم کی اولاد ہی ملے گی، مگر دیکھا یہ جائے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ دونوں شہزادے ہیں، یقیناً شہزادے ہیں، آپ گھبرایا مت کیجئے، کوئی کہا کہ بالکل شہزادے، مگر دیکھ لو کس کس کے شہزادے ہیں، ایک ہے رسول کا شہزادہ، دوسرا کس کا شہزادہ، آپ خود بتا دیجئے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود دیکھ لیجئے گا جا کے، ہمارے احباب جو سننے وہ دیکھ لیں گے وہ کس کا شہزادہ ہے اور حسین کس کا شہزادہ ہے۔ تو اگر شہزادوں ہی کی جنگ ٹھہری تو کس طرف ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کو، کس طرف ہونا چاہیے، شہزادوں کی لڑائی بتا رہے ہو نا، تو ایک ہے رسول کا شہزادہ، سوچ سمجھ کے زندہ
باد،
جناب ہاشم پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے، ابھی تو ہم نے اتنا تعارف کرا دیا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات آپ کو اور بتا دیں، ان دونوں بھائیوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی، ہاشم اور عبد شمس میں، یہ بھی ریکارڈ پہ رہے بات، دونوں میں کبھی لڑائی آپس میں نہیں، عبد شمس نے بلکہ ایک موقع پہ، جنگ کے موقع پہ بھرپور ساتھ دیا اپنے بھائی کا، ہاشم کا ساتھ دیا، دونوں بھائیوں میں کبھی تلوار نہیں چلی، کبھی لڑائی نہیں، چھوٹی سی بھی لڑائی نہیں، بلکہ مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوا، عبد شمس کا بیٹا جس کا نام ہے امیہ، سمجھے آپ، یہ بنی امیہ اور بنی ہاشم جو کہلاتے ہیں یہ دونوں بھائی نہیں ہیں، عبد شمس اور ہاشم بھائی ہیں، جھگڑا شروع ہوا ہے امیہ سے، وہ حسد میں تھا کہ عبد مناف کی اولاد میرا باپ بھی ہے، عبد مناف کا بیٹا ہاشم بھی، ہاشم کی اتنی عزت کیوں، حسد ہے نا، حسد، یہ حسد کھاتی ہے، حسد انسان کو شیطان بناتی ہے، اللہ کی نہ معلوم ہزاروں لاکھوں سال، ہمارے برادران بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال، کتنے سال، لاکھ سال ابلیس نے عبادت کی تھی اللہ کی، مگر حسد نے کیا کیا، اسے ابلیس بنا دیا، حسد، حسد اس کو پیدا ہو، اس سے جھگڑا کہ میں بھی عبد مناف کی اولاد ہوں، پھر اس کی اتنی عزت کیوں، عزت کے اسباب ہوتے ہیں، عزت کے، ساری دنیا مل کر ہمیں چاہتی ہے کہ ذلیل کر دے لیکن نہیں کر پاتی، کیوں، سبب عزت ہے نا، کوئی سبب عزت ہے، ہم صاحبان عزت کے ساتھ وابستہ ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے، اگر انسانوں کے بس میں ہوتا نا عزت اور ذلت دینا تو دنیا میں ایک بھی عزت دار ہوتا ہی نہیں، یہ انسان سب کو ذلیل کر چکا ہوتا، نہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا نہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوتے، کیونکہ سب ایک دوسرے کو ذلیل کر چکے ہوتے، کوششیں کرتے ہیں لوگ مگر نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ پوری دنیا بھی مل کے جسے معاذ اللہ جس کی تحقیر کرنا چاہے، توہین کرنا چاہے، اگر اللہ نہیں چاہتا تو پوری دنیا مل کر بھی اس کی تحقیر نہیں کر سکتی، اللہ انہیں عزت دیتا ہے، مثالیں دیتے چلے جائیں، تو ہاشم کو جو عزت دی ہے اللہ نے، اب سب جناب ہاشم کہتے ہیں، ہاشم تو نام ہے ہی نہیں میرے بھائی، ہاشم نام تھوڑی ہے، نام تو امرو ہے، کیا نام ہے، امرو، امرو نام ہے، ہاشم تو لقب تھا، بعد میں لوگ اصلی نام بھول گئے، لقب ہی یاد رہ گیا، ہاشم نام یاد رہ گیا، کیونکہ رسول نے بھی جب کہا اپنے آپ کو ہاشم کا بیٹا کہا، علی نے بھی جب کہا اپنے آپ کو ہاشم کا بیٹا کہا، تو لقب رہ گیا، نام لوگ بھول گئے، امرو نام تھا، امر الاولا، بلندی کی وجہ سے انہیں وہ کہا جاتا تھا، بلندی والا امرو، سردار تھے، یہ نام کیوں پڑا ہاشم، اس پر انشاءاللہ پہلے بھی بات کی ہے، کل پھر بات کر لیں گے، اور بتا دیں گے کہ قرآن مجید کا کون سا سورہ جناب ہاشم کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے، آج سورہ پڑھ کے مصائب پر آتے ہیں، ہم نے کہا کہ یہ گھڑی بہت تیزی سے بڑھتی ہے، ظاہر ہے کہ وقت محدود ہوتا ہے مجالس دوسری پڑھنے کے لیے، دل بہت چاہتا ہے لیکن کیا کرے، مجبوری ہے، کل سے اگر 5-10 منٹ بھی پہلے ہمیں بٹھا دیا جائے نا
8:35 पे हम बैठते हैं तो हम हो सकता है कि 8:25 भी बैठ जाएं, लोग तो आ ही जाते हैं। लेकिन अब पता नहीं कुछ चीज़ें इनके भी इम्कान, लेकिन वो आपका बेशक कहना अपनी जगह, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी जो इंतज़ाम है ना उसके हाथ में नहीं होती ना। ज़ाहिर है हर एक को उसका हक देना, वो कहेंगे लो मौलवी साहब ने हमारे भी 5 मिनट मार दिए खा लिए, ये भी तो बड़ा प्रॉब्लम होता है ना मसला। लेकिन खैर बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ले इलाफ कुरैश इलाफहिम रहलत अश्शिताए वस्सैफ فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ پوری سورہ قریش فضیلت بیان کر رہی ہے جناب ہاشم ابن عبد مناف کی۔ کون ہے جس نے دو سفر قرار دیے، ایک جاڑے کا ایک گرمی کا، ایک گرمی کا ایک سردی کا، کون ہے جس نے یہ دو سفر قرار دیے؟ پروردگار کہتا ہے یہ ہم نے قرار دیے۔ لے ایلاف قریش، قریش کے اطمینان کی خاطر، سکون کی خاطر، ایلاف ہم، پھر تکرار، ان کے سکون کے لیے، ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کے آرام کے لیے ہم نے دو سفر قرار دیے۔ رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي، پس انہیں چاہیے کہ یہ عبادت کریں۔ کس کی؟ فلیعبدوا رب هذا البيت الذي، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ عبادت کریں، تماشا نہ کریں، یہاں پہ صنم اسنام لا کے آباد نہ کر دیں یہاں پہ۔ رب هذا البيت الذي، اس کے بعد اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور پھر صرف یہی نہیں کیا، ہم نے ان کی بھوک کو بھی مٹایا، ان کے خوف کو امن سے بدل دیا۔ سورہ ذہن میں رہے گا نا انشاءاللہ، کل یہیں سے بات کو شروع کریں گے۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ میں جناب ہاشم کا پورا ذکر نہ کر سکا آج، اس میں بھی کوئی مصلحت تھی، کیونکہ کل کی تاریخ ایسی ہے کہ قمر بنی ہاشم کا ہی ذکر کرنا ہے کل مجھے، عجیب ہے یہ۔ لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو، اگلے پل کا تو پتہ نہیں ہے نا، لیکن زندگی رہی انشاءاللہ کل بیان کریں گے تفصیل جناب ہاشم کی آپ کے سامنے۔ آج بس یہیں تک رکھا آپ کو ہم نے، حسن کا تو ذکر کر دیا نا میں نے آپ کے سامنے کہ عبد مناف کو قمر البدخا کہا جاتا تھا، اور ہاشم کا حسن تو اور بھی آگے تھا، ضرب المثل تھا۔ ہاشم کی وجیہ اور شکیل ہونا، ہاشم کی وجاہت، لوگ مثالیں دیتے تھے، اور اس زمانے میں تو آپ جانتے ہیں نا قیافہ شناس ہوتے تھے۔ اس خاندان کا کوئی اسی بچے کو بھی دیکھتا تھا نا، کوئی باہر کا آیا ہوا تو پہچان کے کہتا تھا یہ ہاشمی تو نہیں، ہاشمی۔ کوئی اپنی صفات کھو دے تو وہ اس کا اپنا قصور ہے، ورنہ ہاشمیوں میں ہاشم کی ایک نہ ایک صفت ضرور ہونی چاہیے، ایک نہ ایک صفت ضرور ہونی چاہیے۔ یاد رکھے گا میری اس بات کو، جناب ابراہیم سے لے کر ہاشم تک انہوں نے ان صفات کا دفاع کیا، اور ہاشم کے بعد قیامت تک آنے والے ہاشمیوں میں ایک نہ ایک صفت جناب ہاشم کی ضرور ہونی چاہیے، بہادری، شجاعت۔ ظاہر ہے کہ زمان و مکان کے حساب سے قیافے بدل جاتے ہیں نا، زمانہ بدلا، مکان بدلا، جگہ بدلی، ملک بدلا، افریقہ میں آباد ہوئے، شمالی افریقہ میں آباد ہوئے۔ افریقہ اور شمالی افریقہ کی بھی رنگت میں اور ان چیزوں میں فرق ہے نا، افریقہ میں آباد ہوئے، شمالی افریقہ میں آباد ہوئے۔ 400 سال پہلے مثلاً یورپ کی سرزمین میں آباد ہو گئے، امریکہ میں 500 سال پہلے جا کے کچھ لوگ آباد ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جناب آسٹریلیا میں آباد ہو گئے۔ تو نسلوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہاں کا موسم، وہاں کے ساتھ ہر چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ برے صغیر میں آباد ہو گئے، یہاں آباد ہو گئے، تو یہ ضروری نہیں کہ جناب ہر آدمی میں حسن ڈھونڈا جائے کہ ہاشمی ہے تو حسین ہو، نہیں، مجھ جیسا بھی ہو سکتا ہے، آپ جیسے وجیہ اور شکیل بھی ہو سکتے ہیں، اور مجھ جیسا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ضروری نہیں۔ لیکن صفات کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک صفت ضرور، اور آج کے زمانے میں دو صفات کا ہونا بڑا ضروری ہے ہاشمی میں، ایک بہادری اور ایک عفو و درگزر، معاف کر دینا۔ کیونکہ جس میں عفو و درگزر نہ ہونا وہ دلیر ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بہادر۔ یہ بہادر کی صفت ہوتی ہے کہ اگر دشمن پہ قابو پا لیتا ہے تو اسے معاف کرتا ہے۔ یہ سکھایا ہے میرے مولا علی نے، ایک جود و سخا، یہ صفات، ان صفات کا دفاع کرو۔ حسن کی بات کر رہا تھا میں، بس اسی طرح کا ایک حسین ہاشمی، مہلقہ، نوجوان، حسن کا پارہ جگر قاسم ہے۔ اور جو قاسم نے حملہ کیا تھا نا تو یہی کہہ کر تو حملہ کیا تھا، ہاشمی جوان ہوں، حیدر کا پوتا ہوں، یہ وہ قاسم ہے جس کے لیے بڑا اہتمام کیا ہے حسن نے، کوئی دنیا سے پردہ فرما رہے تھے شہادت کے وقت دوسرے امام، تو یہ چھوٹا سا ہے نا، کم سے ہے قاسم، ایک سال دو سال تین سال زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ تھوڑی کوئی، ہجری 50 میں، اسی لیے کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جو لڑ کر شہید ہوئے ان میں سب سے کم سن قاسم تھا، جس کے دونوں پیر رکابوں میں ٹکتے نہیں تھے، کبھی ایک طرف جھکتا تھا کبھی دوسری طرف جھکتا تھا، ماں نے بڑی مشکل سے قاسم کو اجازت دلوائی تھی، بڑی مشکل سے اجازت نہیں ملتی تھی، اور جب روتا ہوا آیا ہے یہ بچہ اپنی ماں کے پاس کے مادر گرامی چچا جان سب کو میدان میں جانے کی اجازت دے رہے، مجھے اجازت نہیں دے رہے، حالانکہ شب عاشور کے واقعے میں حسین قاسم کو بتا چکے ہیں کہ بیٹا تیرا نام دفتر شہادت میں ہے، اے نا، لیکن میرے لال کیسے اپنے بھائی کی نشانی کو قتل ہونے کے لیے بھیج دے حسین، کس طرح بھیج دوں، وہ جو وصیت تھی امام حسن کی وہ کھول کر دی، اپنے بیٹے کو جا بیٹا یہ لے جا، تجھے کیسے اجازت نہیں ملے گی، بھائی کی تحریر کو دیکھا حسین نے آنسو آ گئے، بوسے دیے تحریر کو، سر پہ رکھ، دیر تک قاسم کو گلے سے لگا کے روتے رہے، کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے سجایا ہے میدان میں بھیجنے کے لیے، ماما پہنایا کمر میں صافہ پٹکا باندھ کے ابا کو مضبوط کیا، ہمائل کیا دیر تک چہرہ دیکھ رہے ہیں قاسم کا، اتنا حسین نوجوان خاک و خون میں غلطہ ہونے کے لیے جا رہا ہے، کبھی پیشانی کے بوسے کبھی بازوں کے بوسے کبھی سینے کے بوسے، مجھے نہیں معلوم میرا مولا ایسا کیوں کر رہا ہے، یا تو کچھ دیکھ رہا ہے میرا مولا، باہر لے کر آئے قاسم کو، سوار کرائے گود میں اٹھا کے، یعنی کمر سے پکڑ کے اٹھایا اور پھر بٹھایا گھوڑے پر، کبھی ایک طرف جھکتا تھا قاسم کبھی دوسری طرف، حسرت سے دیکھا عباس نے اپنے بھتیجے کو، بیٹا قاسم دھیان سے مسکرا کے دیکھا قاسم، دیکھتا ہے قاسم، چچا جان اطمینان رکھیں آپ ہی سے سیکھا ہے، آیا قاسم لشکر آدھا بھی مبہوت ہو گئے حسن قاسم دیکھ کر، جب تعارف کرایا قاسم نے کہ میرے بابا پر جنگ سے جی چرانے کا الزام لگانے والوں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کس حسن کا بیٹا ہوں، اور ایک ایک کر کے آتے رہے، ایک ایک وار میں جہنم رسید کرتا رہا قاسم، جب دیکھا پسر سعد نے کہ یہ ہاشمی نوجوان قابو آنے والا نہیں ہے، ارزق شامی کو حکم دیا تو جا اس نوجوان کے مقابلے پہ، اس ملعون نے بڑی حقارت سے دیکھا کہ بچے کے مقابلے پہ بھیجتا ہے مجھے، اس جنگ میں اس کے چار بیٹے ہیں، ایک کو بھیجا جا اس بچے کا سر کاٹ کے لیا، حسن کے لال کے مقابلے میں آیا، حسن نے ایک ہی وار میں دو برابر کے حصوں میں تقسیم کر دیا، دوسرے بیٹے کو بھیجا جا بھائی کا بدلہ لے کر آ، اس کے ساتھ بھی یہی سلوک، تیسرا چوتھا چاروں کو جہنم رسید کیا قاسم نے، اور ہر وار کرنے کے بعد پلٹ کر دیکھتا تھا اپنے چچا کی طرف، بچے جب کارنامہ کرتے ہیں تو چاہتے نا بڑے تعریف کریں، قاسم مسکرا کے دیکھتا تھا اپنے چچا حسین کی طرف، عباس کی طرف، اپنے بھائی علی اکبر کی طرف، اور جو ہی قاسم دیکھتے تھے حسین ہاتھ اٹھا کے داد دیتے تھے، مرحبا قاسم بیٹا مرحبا، عباس علی اکبر داد دیتے تھے، شاباش قاسم بہت اچھا وار کیا، خوش ہو جاتا تھا قاسم، تعریف کیے میرے بھائی نے، تعریف کیے میرے چچا نے، عباس نے، میرے چچا حسین نے، جب چار بیٹے جہنم رسید ہوئے تو اب ارزق پاگل ہو دوڑا قاسم کی طرف، ادھر ارزق شامی نکلا، عباس اور علی اکبر ذرا سا گھبرائے، حسین نے دیکھا کہ ارزق شامی مقابلے پر آ رہا ہے، دست دعا بلند کر دیے، معبود قاسم کا لاشا اٹھاؤں گا اٹھاؤں گا، مگر ہاشمی جوان ہے، ہاشمی ہے، ایک کے مقابلے میں زیر نہ ہو معبود، قاسم کو غالب کر دے اس پر، قاسم کو فتح دے۔ ادھر یہ دعا کر رہے ہیں، ادھر عباس نے چلا کر کہا، بیٹا قاسم بڑا نامی گرامی پہلوان ہے، ذرا دھیان سے، قاسم تیار مقابلے کے لیے۔ قریب آیا، قاسم نے جنگی حربہ استعمال کیا اور ایسا پیشانی پہ وار کیا کہ آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا۔ بس تکبیر بلند کی حسین نے، سجدہ شکر میں چلے گئے، مگر جب سجدہ شکر سے سر اٹھایا نا تو قاسم نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ ارزق کے گرتے ہی حکم دے دیا پسر سعد نے، ارے ہاشمی نوجوان ہے، کاٹ کے رکھ دے گا، اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے پورا لشکر کاٹ دے گا، مل کر حملہ کرو۔ ہزاروں کے لشکر نے حسن کے لال پہ حملہ کر دیا، کہاں تک لڑتا تنہا شہزادہ، پھر بھی لڑتا رہا، کتنوں کو زخمی کیا، کتنوں کو قتل کیا، لیکن آہستہ آہستہ کمزوری غالب آتی گئی۔ ہزاروں کا لشکر چاروں سمت سے حملہ ہو رہا ہے، آخر تلوار ہاتھ سے گر گئی، زخموں پہ زخم، تلواروں کے، تیروں کے، نیزوں کے، بھالوں کے لگ رہے ہیں، کمسن ہے نا قاسم۔ بس اچانک توازن بگڑا، پہلے ہی دونوں پیر رکاب میں نہ ٹکتے تھے، توازن جو بگڑا، ایک تلوار کے وار سے قاسم گرنے لگے، گرتے گرتے آواز دی، یا اماں ادرکنی، چچا جان میری مدد کو آئی، چچا جان میری خبر لی۔ جتنی بے تابی سے قاسم کی آواز پر دوڑے ہیں حسین، کسی کی آواز پہ نہ دو۔ میرے لال قاسم میں آ رہا ہوں، میرے بیٹے قاسم میں آ رہا ہوں۔ حسین دوڑے، عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے، ارے درمیان میں گھرا ہوا ہے قاسم، کیسے نکالے بیچ میں سے، بڑی مشکل سے اب حسین نے، عباس نے، علی اکبر نے لشکر کو دور کیا حملے کر کے، اور جب میدان صاف ہوا تو جانتے کیا ہوا؟ حسین نے اپنی ابا بچھا دی، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے۔ فضا نے خیموں میں خبر دی، بی بیو ام فروہ کے خیمے میں جمع ہو جاؤ، حسن کا لال قاسم آ رہا۔ بیبیاں جمع ہو گئی پرسہ دینے کے لیے، کچھ ہی دیر بعد آواز بلند ہوئی، انتظام ہوا، خیمے کا پردہ اٹھا، حسین ایک گٹھڑی سینے سے لگائے اندر داخل ہو گئے۔ حیران ہو کر ماں کہتی ہے، اے سید و سردار، اے فرزند زہرا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرے قاسم کا لاشا کہاں چھوڑا ہے؟ آپ تو سب کے لاشیں اٹھا کر لائے۔ حسین نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جو گٹھڑی سینے سے لگا کر لایا تھا نا حسین، وہ خیمے کی زمین پر رکھ کے کھول دی، بس عزادار ہو، اس لیے پڑھتا ہوں پامالیے لاش قاسم کے مصائب، کہ میری نظروں میں زیارت ناحیہ کا وہ جملہ ہے جس میں میرا امام فرماتا ہے، سلام ہو ان لاشوں پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیے گئے تھے کہ ان کے جوڑ جوڑ بند بند الگ ہو گئے تھے، شاید قاسم جانتے ہیں، ارے سب اپنا اپنا حق جتائیں گے، لاشیں بچا کر لے جائیں گے، بس میرے چچا حسین کا لاشا پامال ہونے کے لیے رہ جائے گا، اس لیے قاسم چاہتا ہے چچا، چچا اس ظلم میں، اس مظلومی